سورت السجدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی ایک رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الظہر پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ ہم اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب ہم کو زبانی یاد ہو. کیسے یاد کرے, وقت ہی نہیں ہے, اس میں مصروف ہو گئے ہم سب. اسی طرح صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورت السجدہ اور الملک پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم, اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور پھر لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ دعویٰ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے شروع میں نہیں پایا جاتا. کسی کتاب کے لکھنے والے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ 100% درست ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ تمام تر معلومات 100% درست ہیں. ہر لکھنے والا یہی کہتا ہے کہ جو کچھ میں جانتا تھا لکھ دیا ہے, باقی علم اللہ کے پاس ہے. ہم یقولون افتراہ, ہم یقولون افتراہ, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں, بل هو الحق من ربک, بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون, تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا, اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے, اور اس تدبیر کی مداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا, زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی, پھر اس کی نسل ایک ایسے سب سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے, پھر اس کو لکھ سب سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی, اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. قلیلا ما تشکرون, یہ ساری نعمتیں پا کر دینے والے ہی کو بھول جاتے ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. اللہ, یعنی جس فرشتے نے ہماری جان لینی ہے اس کو اپنی ڈیوٹی پتا ہے اور مقرر شدہ ہے. الذی وکل بکم, وہ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. جب ایک دفعہ ہمیں لے جایا ہی جائے گا تو کیوں نہ خوشی سے پہلے ہی اس کی طرف رجوع کر لیں, ہم اپنا منہ ادھر ہی کر لیں. منہ موڑنے کا کیا فائدہ, اس سے دور بھاگنے سے کیا حاصل ہوگا؟ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سب جگائے اپنے رب سے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے, اے ہمارے رب, ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. ہمیں اب یقین آ گیا ہے, اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا. ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یہاں ہدایت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور وہ ہے اعتراف. یعنی ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر یہ مزاج ہو کہ سچائی جب ان کے سامنے آئے تو اس کو مان لیں, خواہ وہ سچائی کسی معمولی انسان کی طرف سے اس کے پاس آئی ہو. لیکن جو لوگ تکبر کر جائے اور یہ سوچے کہ میں سچائی کو اس سے لوں گا جو میرا پسندیدہ انسان ہوگا, تو ایسے لوگ سچائی سے محروم رہ جاتے ہیں, وہ سچائی کو کچھ پا نہیں سکتے, کیونکہ ہر باہر سچائی کا بتانے والا اس کی نظروں میں حقیر ہی ہوگا, کیونکہ وہ اس کی مرضی کی بات بھی نہیں کر رہا. فتجافى جنوبهم انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. یہ کون لوگ ہیں جو تکبر سے خالی ہیں, جو ہدایت یافتہ ہیں؟ فتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے پیچھے بستروں سے الگ رہتی ہیں, یعنی اللہ کی یاد میں وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں, اپنے رب کو خوف اور تمہ کے ساتھ پکارتے ہیں, خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر آ رہا ہے رزق خرچ کرنا, اس سے پہلے کے بھی کچھ کام ہے کرنے کی, کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں رزق تو خرچ کرتے ہیں لیکن نیند نہیں قربان کرتے, اپنا آپ نہیں قربان کرتے. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے, اس کی کسی شخص کو خبر نہیں ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یعنی نیک اور بد ایک جیسا نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ فاسق تو اپنی مرضی کرنا رہتا ہے, اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, اللہ کی حدود توڑ دیتا ہے, جبکہ مومن جہاں اللہ کی مرضی ہے اپنی مرضی نیچے کر لیتا ہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ حد دیتا ہے وہاں رک جاتا ہے. ان دونوں کی زندگی, ان دونوں کی عملی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى, جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی کرام گاہیں ہیں, ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں, اور جنہوں نے فرشت اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے, یعنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے رہیں گے. لیکن افسوس کہ جنہیں نہیں سمجھنا ہوتا وہ زندگی کی تلخیوں سے, پریشانیوں سے, مصائب اور مشکلات سے بھی کچھ نہیں سیکھتے. شاید کہ یہ اپنی اس روش سے باز آ جائے, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے. سننا ہی نہ چاہے, مت سناؤ مجھے, میں نہیں سننا چاہتا, یہ نصیحتیں اپنے پاس ہی رکھو, یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو سننے کی بجائے ان سے منہ موڑ جائے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے, ان کو نہیں چھوڑیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں, لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. یعنی جیسی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی ایسے ہی آپ کو بھی یہ کتاب دی گئی ہے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور یہ کتاب اب سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. اور جب انہوں نے صبر کیا, کشن بنی اسرائیل نے, اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے, تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. جب عوام اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ لیڈر بھی اچھے دے دیتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر جب خوبی پیدا ہوئی تو اللہ نے ان کو رہنما بھی اچھے دے دیے. یعنی اچھے رہنماؤں کا ہونا بھی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر خود زندگی کا رستہ تلاش کرنے کی بصیرت نہیں ہوتی. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی؟ تو ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. جس زمین پر آج ہم بستے ہیں ہمیشہ اس پہ ہم ہی نہیں تھے, ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے اور گئے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ پھر سننے کی بات ہے. اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بیابو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں, پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں, تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ اچھا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی سب کچھ سمجھانے کے باوجود، نشانیاں دکھانے کے باوجود، دلائل لانے کے باوجود اگر نہیں مانتے تو نہ ماننے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، پھر ان کا پیچھا نہ کرو۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے احکامات دیے گئے کہ جن کے ماننے میں بہت مشکل تھی، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر آپ نے مانا۔ اس کے لیے پہلے سے ذہن تیار کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی ایسی بات آ جائے جسے کفار اور منافقین پسند نہ بھی کرے لیکن اللہ چاہتا ہو تو وہ آپ کو کر لینی چاہیے۔ خطاب تو آپ سے لیکن سنا ہمیں جا رہا ہے، کہ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کا وہ حصہ تو آرام سے لے لیتے ہیں جس میں ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہوتی یا کوئی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں مخالفت کا ڈر ہو۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی دین پر عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ ایک طرف اللہ کا خوف انسان کو مشکل احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر دوسری طرف اس پر بھروسہ جب انسان کرنے لگے اور مشکلات آ جائیں۔ یعنی ڈر پہلے چاہیے ہوتا ہے اور توکل مشکلات کے آنے کے بعد، کہ کچھ نہیں ہوتا، سب آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے کسی شخص کے گھر میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ اہل عرب دور جاہلیت میں جب بیویوں سے ناراض ہوتے تو بعض اوقات طلاق کا لفظ نہیں بولتے تھے، یہ قسم کھا لیتے کہ میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، تمہاری پیٹ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ بیوی اور ماں میں بہت فرق ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یعنی بیٹا وہی ہے جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، یعنی تمہاری منہ بولی باتیں ہیں۔ کسی بھی کہتے ہیں نا منہ بولا بیٹا، منہ بولی ماں، منہ بولا رشتہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے منہ سے بنایا ہوا، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اصل میں دور جاہلیت کی ان دو بڑی رسموں کا خاتمہ کیا جانا تھا، اس لیے یہ ساری سزا ہموار کی جا رہی ہے، کیونکہ ان رسموں کی موجودگی میں معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں تھیں۔ کئی حقداروں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا تھا۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، پھر کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو۔ باپ بچے ایسے تھے کہ نہیں پتا ہوتا کس کا بچے، اڈاپٹ کر لیتے ہیں لوگ۔ نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دل کی باتوں پر بھی پکڑ، یعنی نسیان اور خطا تو معاف ہے لیکن جان بوجھ کے کیے ہوئے کام وہ درست نہیں۔ اور اس میں اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یعنی وہ بولے بیٹے کو، یعنی بیٹا سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں، اس کو جنت حرام ہے۔ اسی طرح کچھ اور حدیث بھی اس میں آتی ہیں۔ اس اڈاپشن میں یہ چیز اس چیز کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ بچوں کو اگر بتایا جائے تو صرف ان کو اس سے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ جو ان کا حقیقی باپ ہے اس سے اپنا سارا رشتہ کاٹ لیں اور اس سے میل جول چھوڑ دیں یا اپنی آئیڈینٹی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں. لیکن اگر انہیں بتایا نہیں گیا تو پھر اور بات ہے, پھر اس میں ان کو تو قصور نہیں ہوگا کوئی. اللہ پر گزر کرنے والا رحیم ہے بلا شبہ. نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, مگر اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, یعنی خونی رشتوں کی اپنی اہمیت ہے. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, یعنی خونی رشتوں کے علاوہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے, تم سے بھی, اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی, ابن مریم, سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں وہ سوال کرے, اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے, جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں, کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے, اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. صرف اتنی سخت آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ مومن اور منافق میں فرق کر دے, کیونکہ جس کا ایمان سچا ہوگا وہی ان آزمائشوں کے باوجود ایمان پر قائم رہے گا, اور جو کسی دنیاوی تاجر مطلب کی خاطر مسلمان ہو تو پھر وہ ایسے موقع پر اسلام کو فوراً خیر باب کہہ دے گا. ان آیات میں دراصل غزوہ احزاب کی تفصیل ہے جو 5 ہجری میں پیش آیا تھا. احزاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر اسلام کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے. یہ ایک طرح سے بہت بڑی محاذرائی تھی پورے عرب کی طرف سے مسلمانوں کی اس نوزائیدہ ریاست کے خلاف. تو مسلمانوں نے اس وقت اپنا دفاع کس طرح کیا؟ خندق کھود کر, اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکے. یعنی آپ خود سوچیں کہ پورا عرب اکٹھا ہو کر آ رہا ہے تو بس پکڑ لیں ان کو دبوچ لیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی؟ حضرت سلمان فارسی جیسے مسلمان ہو چکے تھے, ایران میں جنگ لڑنے کا ایک طریقہ تھا خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا, تو ان کے مشورے سے خندق کھودی گئی اس طرف جس طرف دفاع نہیں ہو سکتا تھا. جب دشمن آئے اور دیکھو کہ آگے تو اتنی بڑی خندق ہے اس کو پار نہیں کیا جا سکتا, اور باقی سائڈوں پر حفاظت کی چیزیں موجود تھی, یعنی لوگ موجود تھے, یعنی شہر موجود تھا. اب ایک مہینہ بھر وہ وہاں رہے اور ناکام و نامراد لوٹ کے اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز آندھی بھیجی کہ جس سے ان کے جانور رسیاں توڑا کے بھاگ گئے, برتن الٹ گئے, خانے الٹ گئے اور وہ برے حال سے واپس ہوئے. اس احسان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے, انہیں ان کی منافقت ان کے منہ سے ظاہر ہو گئی. یعنی کون سے وعدے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرے گا, اور مدد ہوئی, دشمن کچھ نہ بگاڑ سکے. لیکن تھوڑا وقت لگا, ایک مہینے کا وقت جس میں سب کی حقیقت کھل گئی. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا, اے یثرب کے لوگوں, تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں, پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں, حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے, دراصل وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے, اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے, مشکل سے ہی انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے, اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بات درست ہونی ہی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے, اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخشنا ہوگا, اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ اب جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے کے غشی ساری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر پینسی کی طرح چلتی ہوئی زمانے لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی نہیں گئے، کیونکہ وہ ایک مہینے تک جو وہاں رہے تھے تو خوف کسی ایک کیفیت تھی، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائے تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہے، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے گی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کو اسلام کی خاطر کسی قربانی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ صرف اچھے وقتوں کے دوست تھے، اور وہ بھی اپنے مفادات کی خاطر۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بالحقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، یعنی اس جنگ کے موقع پر ایسا نہیں کہ آپ خود پیچھے بیٹھ گئے اور لوگوں کو لگا دیے جاؤ تم کام کرو۔ جب اس موقع پر لوگوں نے فاقے کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی آپ ان سے زیادہ بڑھ کر قربانی کرنے والے تھے۔ تو اس میں رسول انسان کے لیے عمل کی راہیں آسان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سنت سے بھاگتے ہیں، حالانکہ سنت جو ہے وہ عملی زندگی میں دین کی امپلیمنٹیشن کو آسان کرتی ہے۔ مثلاً اگر صرف قرآن بھیج دیا جاتا اور آپ کو کہا جاتا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اور طریقہ کوئی نہ سکھاتا آپ کو کہ کیسے کرو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی پروجیکٹ میں ایک حصہ جو ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ بہت سے لوگ ناکام کہا جاتے ہیں کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا، بڑی اچھی نیت اور جذبے اور منصوبہ بندی اور پلاننگ اور بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا تو کرنا نہیں آتا، اور وہاں انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی کئی لوگوں کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے، جذبے بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایک رسول بھیجا جس نے ہر کام صرف منہ سے نہیں بتایا، کر کے دکھایا، عملی نمونہ چھوڑا اور خوبصورت نمونہ چھوڑا، اور وہ نمونہ آج بھی موجود ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے پاس اس کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، لیکن اس نمونے کے بغیر ہی، اس کے علاوہ ہی، اس کو دیکھے بغیر ہی، اپنی اپنی سوچ سے نہیں۔ ان کم تم تحبون اللہ سب تبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو خوبصورت نمونہ ہے، وہ خوبصورت نمونہ جو اللہ کو پسند ہے، لیکن اس نمونے سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہو، وہ ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے، یعنی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہی یاد کرے گا نا اللہ کو، اور جب اللہ کو یاد کرے گا تو پھر آٹومیٹکلی وہ چاہے گا کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، پھر وہ تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی ایسا شخص ہو بتانے والا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اور اس کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اور اگر ہم ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود پھر توجہ نہ کریں اس پر، پھر اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو خود ہی محروم ہے۔ ولما را المؤمنون الاحزاب، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ منافقین نے کیا کہا تھا؟ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، لیکن مومنین نے کہا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ یہ فرق ہوتا ہے منافق اور مومن کی گفتگو کا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس موقع میں ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان و تسلیم. آزمائشیں مومن کے لیے دین میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے اور منافق کے لیے نقصان کا, خسارے کا. جیسے ایک لائق طالب علم ہوتا نا, امتحان اس کے لیے کس چیز کا ذریعہ بنتا ہے؟ ترقی کا, اگلے گریڈ میں جانے کا. اور نالائق طالب علم کے لیے فیل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہ سخت امتحانات جو صحابہ کرام پر آئے اور جو اس میں ثابت قدم رہے ان کے درجات بلند ہوتے رہے. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا, کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی, یعنی کسی آزمائش کے موقع پر کوئی نیت نہیں بدلی, اپنے عمل میں کوئی کمی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے, چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا, وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے, اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. یعنی وہ ہوا بھیج کر اللہ کی طرف سے جو آئی تھی مومنوں کو تو لینے کی دعوت نہ آئی. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, اللہ ان کی گلیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روگ ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین, ان کے گھروں, ان کے اموال کا وارث بنایا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ, میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھرے طریقے سے رخصت کر دوں, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیک اتار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشیات درہم برہم ہو گئی, یعنی ان کے کاروبار, ان کے آمدنی کے ذرائع سب معطل ہو کر رہتے تھے. اور پھر جو ہی مدینہ پہنچے تو مسلسل جنگیں, ایک کے بعد ایک جنگ. آپ دیکھیں کسی ملک پہ ایک بھی جنگ ہوتی ہے تو کس طرح اس کی معیشت مل کر رہ جاتی, اور کہاں مدینہ جیسی نوزائیدہ ریاست, ہر سال جنگ اور ہر سال یعنی دشمنوں نے الجھا کر رکھا ہوا ہے کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ کا موقع ہی نہیں ملتا, کیونکہ کاروبار اور تجارت یہ سب چیزیں تو امن کے ساتھ ترقی کرتی ہیں, پھیلتی ہیں. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں پر بہت سخت معاشی حالات آ گئے اور اس کا سب سے زیادہ اثر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا. آپ کے گھر والوں کا حال یہ تھا کہ ناگزیر ضرورت کی فراہمی بھی مشکل کی بات ہوتا تھا. دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. جب بہت سخت حالات ہوئے تو ازواج مطہرات نے نفقے کا مطالبہ کیا اور جائز ضروریات کے لیے, اور خصوصاً جب فتوحات شروع ہوئی اور مسلمانوں کے پاس کچھ مال آنے لگا تو انصار و مہاجرین کے حالات کافی بدلے. ان کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات کو بھی خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی مطالبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زینت قرار دیا اور فرمایا اگر دنیا کی زینت چاہیے تو ٹھیک ہے, پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو. بڑے مقام پانے کے لیے تو بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں, اور اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دیتا ہوں, لیکن تم پھر یہاں سے چلی جاؤ. اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو یاد رکھو محسنات یعنی نیکوکار عورتوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری تو آپ حضرت عائشہ کے پاس سب سے پہلے گئے اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں, جواب دینے میں جلدی نہ کرنا, اپنے والدین کی رائے لے لینا پھر فیصلہ کرنا. پھر آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت سنائی. حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں, میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں, اور وہ قربانی کی قیمت میں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام ازواج سے بھی یہی پوچھا اور سب نے یہی جواب دیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو اتنی بڑی سعادت بخشی تھی. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی طریق اور شرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. یہاں فاحشہ کا لفظ جو ہے یہ شدت سے اظہار کے لیے آیا ہے, یعنی شدت اظہار کے لیے آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے ایک اہم ترین بلکہ سب سے اہم مشن پر تھے, اور وہ کیا تھا کہ دنیا سے شرک کا خاتمہ کیا جائے اور بڑے توحید کا آغاز ہو. ایسی حالت میں کسی بھی اور چیز کو اہمیت دینا آپ کے لیے مشکل تھا. اس لیے ازواج مطہرات کو جہاں ایک طرف یہ کہا گیا کہ صبر اور تناب سے کام لو, دوسری طرف ایسی کسی چھوٹی سی چیز سے بھی بچو کہ جو آپ کے مقام اور مرتبے کو کوئی نقصان دینے والی ہو. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی ایسی بات تھی, لیکن ایک ہوتا نا کہ جس کا مقام بڑا ہو اس کی قربانی بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کو احتیاط بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. مطلب ایک چڑیا کو چلنے کے لیے اتنی احتیاط نہیں چاہیے جتنی ہاتھی کو چلنے کے لیے چاہیے, کیونکہ چڑیا تو گھر کے اٹھ جائے گی, ہاتھی نہیں اٹھ سکے گا پھر. اس لیے الفاظ بہت سخت ہیں لیکن بہت شدت کے ساتھ تنبیہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی ایسی چیز نہ ہو, کہیں بھول کر بھی اس کی توقع تو نہیں تھی لیکن ایک احساس دلایا گیا ان کے مقام کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.